بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ اور ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ نعت کے بعد شہید محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام مینارۂ نور۔ پروگرام مینارۂ نور کے بعد حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا زاویہ نگاہ۔ جی ہاں سامعین، پروگرام زاویہ نگاہ ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، آپ ریڈیو تہران کی نشریات براہ راست انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور ریڈیو تہران کی تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں کانکنوں کے قتل عام کے خلاف دھرنا جاری ہے اور کوئٹہ اور کراچی سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی اقوام استقامتی تحریکوں اور جماعتوں، ملتوں اور خطے کے ملکوں نے شہید سلیمانی اور شہید مہندس سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ اور ہندوستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ بتدریج کم ہو رہا ہے، تاہم گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دوسری بار ایک دن میں تقریباً 16,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں کانکنوں کے قتل عام کے خلاف دھرنا جاری ہے اور کوئٹہ اور کراچی سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر بڑی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے اور دہشت گرد گروہوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ کے علاوہ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں بھی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور لوگ سانحہ مچھ اور بے گناہ شیعہ کانکنوں کو ذبح کیے جانے کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجلس عبادت المسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ حکومت مظاہرین کے مطالبات فوری طور پر پورے کرے، بصورت دیگر احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ پورے ملک میں شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تواتر کے ساتھ شیعہ مسلمانوں اور خاص طور سے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب تک 1600 سے زائد ہزارہ شیعہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے جبکہ ایک بھی قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا کہنا تھا کہ بے گناہ کانکنوں کے قتل کی ذمہ داری داعش کی جانب سے قبول کیا جانا ملکی سلامتی کے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ احمد اقبال رضوی نے کراچی نمائش چورنگی پر ایک احتجاجی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے ذمہ دار ادارے کالعدم دہشت گرد جماعتوں سمیت ان شخصیات کے خلاف بھرپور کارروائی کریں جو نفرت اور تفرقہ کا بیج بو کر ملک یا مختلف مسالک کے خلاف نوجوانوں کی ذہن سازی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم ماضی کی طرح آج بھی متحد ہے، حکومت کو ملک دشمنوں کی بیخکنی کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ تحریک منہاج القرآن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کوئٹہ کے علاقے مچھ میں 11 مزدوروں کے بہیمانہ قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ظالم اور صفاق درندہ صفت عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری ریاستی طاقت بروئے کار لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی یہ واردات ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی ماچھ میں کانکنوں کے قتل کی سخت مذمت کی اور واقعے میں ملوث دہشت گردوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں نے 11 کانکنوں کو اغوا کرنے کے بعد بعض کو فائرنگ اور ذبح کر کے شہید کر دیا۔ داعش نے دہشت گردی کی اس صفاکانہ کارروائی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ایران اور پاکستان نے منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے سرحدوں پر مشترکہ پیٹرولنگ اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
ایران کے محکمہ پولیس کے انسداد منشیات شعبے کے سربراہ بریگیڈیئر کریمی نے جو دو روزے دورے پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے ہیں، اپنے اس دورے کے پہلے روز پاکستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان خاص طور پر منشیات کے خلاف مہم کے شعبے میں سرحدی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔
توافقات خوبی صورت گرفت، از جمله تشکیل کمیته تبادل اطلاعات بین دو کشور، بین پلیس مبارزه با مواد مخدر و هماهنگی برای انجام گشت‌های همزمان مرزی در نقاط مرزی مشترک از جمله توافقاتی بود که صورت گرفت۔ و
اس ملاقات میں فریقین نے اسی طرح اس نقطے پر تاکید کی کہ منشیات کے اسمگلنگ سے متعلق سرگرمیاں مشترکہ سرحدوں پر بدامنی کے باعث بنی ہوئی ہے اور سرحدوں پر باڑ لگائے جانے سے امن کو مضبوط اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے عمل کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔
We want to finish this drug and drug smugglers also. And our ANF is already, General صاحب is in touch with them. Fencing بھی ہو رہی ہے اور بارڈر کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اکانومی بھی امپروو کرنی چاہیے دونوں طرف، کمرشل ریلیشن بھی ہونے چاہیے تاکہ کمرشلی بھی ہم ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھیں اور ہماری ٹریڈ بڑھے۔
ایران کے محکمہ پولیس کے انسداد منشیات شعبے کے سربراہ نے اسی طرح پاکستان کے انسداد منشیات فورس کے ڈی جی میجر جنرل عارف ملک سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے سرحدوں پر منشیات کے اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مشترکہ میکینزم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ منشیات کے خلاف مہم میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعاون کی تقویت، ایران اور پاکستان میں اس منشیات کے اسمگلنگ سے پہنچنے والے نقصانات میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اس کی شدت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق اس ملک میں اگرچہ کرونا کی دوسری لہر جاری ہے، تاہم گزشتہ دو دنوں میں اس سے ہونے والی اموات میں کمی دیکھی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 1895 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 39 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس مدت میں 1797 کرونا مریض صحت یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 488529 ہو گئی، جس میں سے 90% سے زائد افراد یعنی 442457 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 10,350 تک پہنچ گئی ہے۔ دریں اثنا پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے 18 جنوری سے مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ ملک بھر میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو پہلے مرحلے میں کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں تک جماعتوں جن کا امتحان ہونا ہے ان کو بحال کر دیا جائے گا، اور ان جماعتوں کے طالب علم اپنے اسکولوں کالجوں میں جائیں گے اور ان کی پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ بتدریج کم ہو رہا ہے، تاہم گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دوسری بار ایک دن میں تقریباً 16,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,504 نئے کیسز سامنے آئے، جسے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,03,40,000 کو عبور کر چکی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 19,557 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد کورونا کو شکست دینے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 99,46,000 ہو گئی۔ ہندوستان میں فعال معاملات کی تعداد 3,267 سے کم ہو کر 2,43,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 214 کورونا مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد ہلاک ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,49,649 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا ہندوستان کی مرکزی حکومت ملک بھر میں کورونا کے ٹیکے لگانے کی مہم چلانے کے لیے آئندہ چند دنوں میں پونے میں واقع ویکسین تیار کرنے والی سیروم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ایس آئی آئی کے ساتھ کورونا ویکسین کی فراہمی کے لیے معاہدے پر دستخط کر سکتی ہے۔ ہندوستان میں آج حکومت اور کسانوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق سخت سردی میں دارالحکومت دہلی کی کئی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے کسان لیڈروں اور حکومتی نمائندوں کے درمیان آج 7ویں دور کے مذاکرات ہوئے، جو بے نتیجہ رہے۔ آج کے مذاکرات میں 41 کسان یونینوں کے لیڈران اور حکومت کی طرف سے 3 مرکزی وزیروں نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے کسان دہلی کی کئی سرحدوں پر 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ یہ 3 زرعی قوانین واپس لیے جائیں، جبکہ حکومت ان قوانین کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے استقامت کے محاذ کے شہیدوں کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر تقریر میں کہا ہے کہ ایران بہت طاقتور ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ ان شہیدوں کے انتقام کو کب اور کیسے لینا ہے۔ سید حسن نصراللہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سابق کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی پہلی برسی کے خصوصی پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام استقامتی تحریکوں، جماعتوں، ملتوں اور خطے کے ملکوں نے شہید سلیمانی اور شہید مہندس سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ ایران نے لبنانی استقامت اور اس ملک کے اقتدار اعلیٰ کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس ملک کو جس نے پیسوں اور ہتھیاروں سے ہماری حمایت کی اور اس راہ میں شہید پیش کیے اس ملک کے برابر نہیں سمجھ سکتے جس نے ہمارے خلاف سازشیں کی اور صہیونی دشمن کی حمایت کی۔ نصراللہ نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران انتقام لینے کے لیے اپنے دوستوں کی مدد لے گا۔ ایران اگر جواب دینا چاہے گا تو وہ فوجی یا سیکیورٹی جواب دے گا۔ ایران کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہے اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کس طرح اور کب جواب دینا ہے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ ایران مضبوط ہے اور جب وہ شہید سلیمانی کے قتل کا جواب دینے کا فیصلہ کر لے گا تو وہ خود عمل کرے گا اور اپنے دوستوں سے نہیں کہے گا کہ وہ شہید قاسم سلیمانی کے قتل کا جواب دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ہوائی حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے امریکی صدر ٹرمپ کی ناتوانی اور کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر ایران کے ٹیلی ویژن چینل 3 کے پروگرام میں کہا کہ امریکی حکام کو قاسم سلیمانی سے خوف و وحشت تھا اور وہ انہیں مرد میدان سمجھتے تھے۔ شہید قاسم سلیمانی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شام اور یمن میں امریکہ کو شکست دی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ میدان جنگ کی طرح سفارتکاری میں بھی شہید قاسم سلیمانی لاجواب تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں دہشت گردوں کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ امن و صلح کے لیے بھی جد و جہد کی اور وہ سفارتکاری کے میدان کے بھی ہیرو تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم عراق و علاقے میں امریکہ کے خفیہ اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں علاقے میں امریکی اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی شیطنت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور ہم عراق اور علاقے میں اس کے خفیہ اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ بعض کشیدگیوں بالخصوص عراق میں قدس کی غاصب حکومت کے عوامل اور اس کے اتحادیوں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایران علاقے میں کشیدگی نہیں چاہتا لیکن اپنی سرحدوں کے دفاع میں ذرہ برابر پسو پیش سے کام نہیں لے گا اور کسی بھی طرح کی جارحیت کا براہ راست اور کھلا جواب دے گا۔ خطیب زادہ نے جمعرات کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں عراق کے ووٹ اور افغانستان کی غیر حاضری کے بارے میں کہا کہ پڑوسی ممالک جانتے ہیں کہ امریکی مہم جوئی کس حد تک علاقے کے ممالک کے نقصان میں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اقوام متحدہ میں ملت ایران کے خلاف اپنے اقدام میں تیسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسے امریکہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی تنہائی کا پتہ چلتا ہے اور یہ شکست ذلت آمیز اور شرمناک تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ گلشن عباس نقوی۔ اور سمعین، اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے سینئر لیڈروں نے 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں جعلی ووٹ کے لیے امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کی نئی کوششوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی اور جعلی ووٹ ڈلوانے کے بارے میں ریاست جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بریڈ روفنسبرگر کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیلی فونی گفتگو کا بھانڈا پھوٹنے کے بعد امریکی ایوان نمائندگان میں ریاست جارجیا کے نمائندے اسٹیفن بشپ نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام جمہوری اصولوں کے سراسر منافی شمار ہوتا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اتوار کے روز ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ریاست جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ امریکی صدر کی ٹیلی فونی گفتگو کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی ہے جس میں ٹرمپ جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کال پر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حق میں صرف 11,780 ووٹ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیشن کی چیئرمین ایڈمنڈ شیف نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹیلی فونی گفتگو ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے اقتدار اعلی سے غلط فائدہ اٹھائے جانے کی شرمناک ترین کوشش ہے جو حقیقت کے اعتبار سے جرم بھی کہلائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر ڈگ ڈربن نے بھی اس بارے میں ایک بیان میں عدالتی تحقیقات کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی یہ ٹیلی فونی گفتگو ووٹوں کی صورتحال میں تبدیلی کے لیے امریکہ کے ایک منتخب اعلی عہدیدار کی جانب سے ایک طرح کا دہشت گردانہ اقدام ہے جسے قانونی طور پر درج بھی کر لیا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مقامی حکام کو ڈرا دھمکا کر خود کو عدالت کی قانونی کارروائی کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی ریاست جارجیا کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ اپنی ٹیلی فونی گفتگو کا بھانڈا پھوڑے جانے پر بریڈ روفنسبرگر کے خلاف دو کیس تیار کر لیے ہیں۔ واضح رہے کہ 3 نومبر 2020 کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج سامنے آنے اور ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹوں کے مقابلے میں 306 الیکٹورل ووٹوں سے جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے باوجود ٹرمپ بدستور انتخابات میں دھاندلی کے دعوے پر زور دے رہے ہیں جبکہ اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 15 دی 20 جمادی الاول اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس جمادی الاول سن 682 ہجری قمری کو عظیم محقق اور فقیہ محمد بن حسن ہلی عراق کے ہلہ شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ فخر المحققین کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اپنے والد علامہ ہلی کے سائے میں پرورش پائی اور نوجوانی میں ہی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے۔ فخر المحققین کو جتنی شہرت عجز و انکساری کے سبب حاصل تھی، ادب و اخلاق اور پرہیزگاری میں بھی وہ اتنے ہی مشہور تھے۔ انہوں نے تفسیر، فقہ، اصول فقہ اور کلام سمیت اسلامی علوم کے موضوعات پر بے شمار کتابیں تالیف کیں، جن میں شرح مبادع الاصول، تحصیل النجات اور الکافیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چار جنوری سن 1573 عیسوی کو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ گریگوری ہفتم کی تجویز پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے عیسائی ممالک کے مذہبی پیشواؤں نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عیسائی مذہبی پیشواؤں کے تعین کے سلسلے میں عیسائی ممالک کے بادشاہوں کا اختیار ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ یورپ کے بادشاہوں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے درمیان طویل اور خونریز جنگوں کا باعث بنا۔ چار جنوری سن 1948 عیسوی کو میانمار نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک کئی برس تک برطانیہ کے زیر تسلط رہا، لیکن برطانوی فوجیوں کے ساتھ اس ملک کی عوامی فوج کی 2 بڑی جنگوں کے نتیجے میں میانمار ہندوستان سے ملحق ہو گیا، جو اس وقت برطانیہ کی 9 آبادیات میں شامل تھا۔ یہ ملک سن 1937 میں ہندوستان سے بھی جدا ہو گیا اور کسی حد تک آزادی حاصل کر لی۔ اس کے بعد عوامی شورشوں اور تحریکوں میں شدت آ گئی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران میانمار جاپان کے قبضے میں چلا گیا، اور جنگ میں اتحادیوں کی شکست کے بعد جاپانیوں نے بھی اس ملک کو چھوڑ دیا۔ بالآخر سن 1948 میں میانمار نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ میانمار ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور اس کا رقبہ 6,76,558 مربع کلومیٹر ہے۔ چار جنوری سن 1966 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا. یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان انجام پایا. اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہوئی. سن 1356 ہجری شمسی کو ایرانی یونیورسٹی طلباء و طالبات نے اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کے دورے ایران اور ان کی طرف سے محمد رضا شاہ کی حمایت کے خلاف اپنی کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے یونیورسٹیوں کو بند کرا دیا. جمی کارٹر یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ انسانی حقوق کے مدافع اور ڈکٹیٹر حکومتوں کو اسلحہ بیچنے کے مخالف ہیں، لیکن انہوں نے ایران میں ہونے والی انسانی حقوق کی وسیع پامالی کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ کی ڈکٹیٹر اور استبدادی حکومت کے ساتھ بڑے بڑے فوجی معاہدے کیے. جمی کارٹر نے اپنے دورے ایران کے دوران منفور ڈکٹیٹر محمد رضا پہلوی کو ایرانی عوام کا محبوب اور ایران کو جزیرہ امن و ثبات قرار دیا تھا، لیکن بہت جلد ایرانی عوام کی آزادی پسندانہ جد و جہد میں شدت پیدا ہو گئی اور جمی کارٹر کے دورے ایران کے تقریباً 13 مہینے کے بعد ایران میں شاہ کی حکومت گر گئی اور اسلامی جمہوری نظام کا قیام عمل میں آ گیا. سن 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل منصور ستاری اور ان کے کچھ ساتھی ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے. وہ سن 1327 ہجری شمسی میں تہران کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے اور ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد کیڈٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا. انہوں نے کیڈٹ کالج کے بعد یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن سن 1980 میں عراق کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج میں واپس آ گئے. منصور ستاری نے جنگ کے دوران ایران کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے اپنی لیاقت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اسی وجہ سے ان کو سن 1365 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا. سن 2011 عیسوی کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا. بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا. بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی، بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا. اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُورُ خَفَدَا زَمِي ازہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود هر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود هر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا
سامعی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آپ ہماری دوسری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے شہید محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام. تو لیجئے سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام.
سامعین, ہم نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں. اس سلسلے کے تین پروگرام آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج ہم چوتھا اور آخری پروگرام پیش کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے اب تک یعنی ایک سال کے دوران مغربی ایشیا کے علاقے میں کیا اہم واقعات رونما ہوئے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
من کی ہر ہر آرزو پر پھر گیا پانی تیرے دشمن کی ہر ہر آرزو پر پھر گیا پانی
سلیمانی شہید کی جو موت ہے کسی ظالم کے آگے سر تیرا جھکتا نہیں دیکھا, کسی ظالم کے آگے سر تیرا جھکتا نہیں دیکھا, خدا کے سامنے تو نے جھکائی اپنی پیشانی, خدا کے سامنے تو نے جھکائی اپنی پیشانی.
جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا میں ایک اہم تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ استقامتی گروہوں کا اتحاد مزید مضبوط ہو گیا اور انہوں نے خطے سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. عراق میں استقامتی گروہ امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے سیاسی اور فوجی دونوں میدانوں میں داخل ہوئے. پہلے تو عراقی پارلیمنٹ نے 5 جنوری کے دن عراق سے امریکی فوجیوں کے نکالے جانے کا بل منظور کیا اور پھر عراق میں امریکی فوجیوں پر حملوں میں شدت پیدا ہو گئی, حتیٰ چند امریکی فوجی ہلاک بھی ہوئے. اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے 3 طریقے استعمال کیے. اس نے عراق کے استقامتی گروہوں پر حملے شروع کر دیے, عراق میں اپنی بعض فوجی چھاونیوں کو بند کر دیا اور بغداد حکومت کے ساتھ پھر سے مذاکرات کا آغاز کر دیا. امریکی حکام کا خیال تھا کہ استقامتی گروہوں پر حملوں کے ذریعے وہ عراق میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے روک سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور انہیں مجبوراً عراق میں اپنی بعض فوجی چھاونیاں بند کرنی پڑیں. المبار میں واقع قائم فوجی چھاونی وہ پہلی چھاونی تھی جہاں سے امریکی فوجی نکل گئے. مارچ کے مہینے میں یہ چھاونی عراقی فوجیوں کی تحویل میں چلی گئی. دوسری چھاونی القیارہ تھی جو صوبہ نینوا میں اور موصل کے جنوب میں واقع ہے. تیسری چھاونی جسے امریکی فوجی خارج ہو گئے شمالی عراق کے علاقے کرکوک میں واقع ہے, اسے K1 کے نام سے پکارا جاتا ہے, جبکہ صوبہ المبار کے علاقے حبانیہ میں واقع امریکی چھاونی بھی بند ہو گئی. امریکی حکام نے عراق سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کے لیے کرونا کو بہانہ بنایا, لیکن امریکی فوجی ان چھاونیوں سے نکل کر اربیل میں واقع تاجی، عین الاسد اور الحریر نامی بڑی چھاونیوں میں چلے گئے. داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان مائلز کاگینز نے ٹویٹ کیا کہ عراق میں موجود اس اتحاد کی چھاونیاں عراقی وزارت دفاع کو دی جا رہی ہیں اور سینکڑوں فوجی اور مشیر کرونا سے بچاؤ کے لیے عارضی طور پر اس ملک سے جا رہے ہیں. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ عراق میں امریکہ کی بعض فوجی چھاونیاں جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد امریکی فوجیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر بند کی گئیں. حقیقت یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا ایک نتیجہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی پوزیشن کمزور ہونے اور اس علاقے کی رائعامہ کی واشنگٹن سے نفرت کی صورت میں برآمد ہوا. مغربی ایشیا کے علاقے میں امریکہ کی فوجی ہیبت کا بت پاش پاش ہو گیا اور امریکہ سے نفرت میں اضافہ ہوا. اس نفرت کا ایک نمونہ 24 جنوری 2020 میں عراقی عوام کا امریکہ مخالف مظاہرہ ہے جس میں 10 لاکھ افراد نے شرکت کی.
لشکر صاحب زمن آمادے باش آمادے باش, اے لشکر صاحب زمن آمادے باش آمادے باش, ہے یہی معیار وفا دل میں ہو یارے کربلا, ہوٹوں پہ تکبیر خدا ذہنوں میں حل من کی صدا,
اگرچہ یہ اتحاد عراق میں سب سے زیادہ واضح طور پر نظر آیا، لیکن امریکی فوجیوں کے نکالے جانے کا مسئلہ عراق تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ لبنان کی حزب اللہ، یمن کی انصار اللہ اور شام میں موجود استقامتی گروہ بھی مغربی ایشیا کے علاقے سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر زور دے رہے ہیں، اور یہی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا میں واقع ان ممالک میں پٹھو حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کی گئی جہاں استقامتی گروہ موجود ہیں۔ البتہ یہ سیناریو جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے بھی تھا، لیکن استقامت کے مخالفین اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قاسم سلیمانی کی عدم موجودگی میں وہ اس سیناریو کو بہتر طور پر عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس سیناریو کو عراق اور لبنان میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی، اس بات کی بہت تگودو کی گئی کہ عراق میں استقامتی گروہوں کے کردار کو کم کیا جائے، اس لیے عدنان الظرفی جیسے افراد کو وزارت عثمیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا، لیکن استقامتی گروہوں کی مخالفت کے باعث وہ وزارت عثمیٰ کے عہدے تک نہ پہنچ سکے۔ اگرچہ مصطفیٰ کاظمی بھی عراقی استقامت کے نزدیک پسندیدہ آپشن نہیں ہیں، لیکن وہ استقامت کے ویسے شدید مخالف نہیں ہیں جیسے عدنان الظرفی تھے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اقتدار میں رہنے کا دار و مدار استقامتی گروہوں کے ساتھ تعاون پر ہے۔ بلا شبہ جون سن 2021 کو عراق میں ہونے والے انتخابات میں عراق کے استقامتی گروہ اہم کردار ادا کریں گے۔ البتہ لبنان کی صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے، اگرچہ حسان دیاب نے استقامتی گروہوں کی مدد سے اقتدار ہاتھ میں لیا، لیکن ان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کی بنا پر انہوں نے 4 اگست کو بیروت میں ہونے والے دھماکے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اس دھماکے میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 7,000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ استقامت کے مخالفین سعد الحریری کو اقتدار میں لانے پر مبنی اپنے سیناریو میں کامیاب ہو گئے، لیکن تقریباً 4 مہینوں کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کابینہ تشکیل نہیں دے سکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد حریری غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، لیکن حزب اللہ کے اثر و رسوخ اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے ابھی تک انہیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ساز باز کرنے والوں نے مغربی ایشیا کے علاقے میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش بعض عرب ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی صورت میں کی گئی۔ اگرچہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے بھی یہ کوشش جاری تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد اس میں زیادہ تیزی آ گئی۔ اس سیناریو کا مقصد یہ ہے کہ عرب اسرائیل لڑائی کو عربوں اور ایران کی لڑائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس طرح اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں پر دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن اس کے باوجود خطے میں استقامتی محاذ کی پوزیشن کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساز باز کرنے والوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ خطے میں بہت سے استقامتی گروہ وجود میں آ چکے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ضرورت پڑنے پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت پر کاری ضرب لگا سکتا ہے۔ یہ صورتحال یمن میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سعودی عرب کی فضاؤں کی حفاظت امریکہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یمن کے ڈرون اور راکٹ سعودی عرب میں دور تک اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ریڈار پر نظر بھی نہیں آتے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا کا علاقہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوجیوں کے لیے خطرات بہت بڑھ چکے ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی صہیونی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت اور بعض عرب ممالک کو جن بحرانوں کا سامنا ہے ان کے پیش نظر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ علاقے میں ان کے مضبوط ہونے کے بجائے ان کے کمزور ہونے کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے ترتیب دیے گئے پروگراموں کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو، امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو، بتاؤ کب تلک کرتے رہیں ہم مرثیا پانی، بتاؤ کب تلک کرتے رہیں ہم مرثیا پانی۔ سلام ہے کربلا آج مہمانی، اسے مل جائے گی شیر خدا کی آج مہمانی۔
شہید کی جو موت ہے،
بابا کی حیات ہے۔
شہید کی جو موت ہے،
بابا کی حیات ہے۔
ابھی آپ سامعین شہید سلیمانی کی پہلی برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ ناظرین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ تہران ٹائمز نے سرخی لگائی ہے، ایران 20% تک یورینیم افزودہ کرنے کے لیے 100% یقین رکھتا ہے۔ روزنامہ اطلاعات نے سرخی لگائی ہے کہ عرب ممالک اور ایران کے اختلافات کو حل کرنا عمان کے سلطان کی ترجیحات میں شامل۔ اور روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے، منصفانہ بدلہ تمام انصاف پسند انسانوں کی ذمہ داری، شہید سلیمانی اور المہندس کی برسی کے موقع پر سید حسن نصر اللہ کا بیان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ اور روزنامہ جوان کی تفصیلی خبر ہے کہ عراق میں امریکہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، بغداد اور دوسرے شہروں میں سلیمانی المہندس کی برسی پرشکوہ انداز میں منائی گئی۔ اخبار لکھتا ہے، گزشتہ روز بغداد سمیت عراق کے متعدد شہروں میں شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید ابو المہدی المہندس کی یاد تازہ کی گئی اور پرشکوہ اجتماعات تشکیل دیے گئے۔ عراقی عوام نے ان اجتماعات میں یکسدا ہو کر امریکیوں سے کہا کہ اب عراق میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب تحریر اسکوائر پر ہونے والے حیران کن اجتماع میں عراق کی عوام رضاکار فورس کے سربراہ فالح الفیاض نے کہا کہ دسیوں لاکھ پر مشتمل آج کا اجتماع اس بات پر تاکید ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام افراد کو سزا ضرور دیں گے جو استقامتی محاذ کے کمانڈروں کے قتل میں ملوث رہے ہیں۔ عراقی پارلیمان میں الفتح تحریک کے سربراہ اور بدر تنظیم کے کمانڈر ہادی العامری نے بھی اس موقع پر کہا کہ جہاں کہیں ابو مہدی المہندس ہوتے تھے، وہیں شہید سلیمانی بھی موجود رہتے تھے۔ یہ شہید تمام ستم رسیدہ ملتوں کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کا استحکام علاقے کا استحکام ہے، اور قیام امن عراق سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بغیر ناممکن ہے۔ روزنامہ گارڈین نے سرخی لگائی ہے کہ فلسطینی شہری صہیونی حکومت کی جانب سے کووڈ ویکسین کی خریداری سے مستثنا کھیپ آبادکاروں کو پیش کی جا رہی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایک جانب صہیونی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے وسیع پیمانے پر ویکسین خرید کر اپنی آبادی کو محفوظ بنایا ہے تو دوسری طرف فلسطینی شہری بس یہ منظر دیکھ کر نامعلوم مدت کے لیے انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ دنیا بھر میں ویکسینیشن کا سلسلہ انتہائی غیر متوازن رہا ہے لیکن صورتحال فلسطینی سرزمینوں پر اور بھی بدتر ہے۔ اسرائیلی حکومت فائزر ویکسین کے کھیپ غرب اردن میں داخل تو کر رہی ہے لیکن صرف غیر قانونی صہیونی آبادی میں رہائش پذیر صہیونیوں کو ہی فراہم کی جائیں گی اور اسی علاقے میں رہائش پذیر 27 لاکھ فلسطینی اس سے بے بہرا رہیں گے۔ اسرائیل میں ویکسینیشن کمپین 2 ہفتوں سے جاری ہے، روزانہ 1.5 لاکھ ڈوز ویکسین لگائے بھی جا رہے ہیں۔ ادھر فلسطینی انتظامیہ جسے شدید مالی قلت کا بھی سامنا ہے اس کوشش میں مصروف ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں دوران عالمی ادارے صحت کی جانب سے غریب ممالک کو دی گئی ویکسین کے ایک کھیپ فلسطینیوں تک پہنچا سکے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی ہے کہ برطانوی اور ہندوستانی ویکسین کے استعمال کی اجازت پر کانگریس اور بی جے پی کے درمیان تو میں۔ روزنامہ خبریں نے سرخی لگائی ہے، پی ڈی ایم نے استعفیٰ دے دیے تو حکومت کا کام تمام ہو جائے گا، مریم نواز شریف۔ اور روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے، حکومت اور اپوزیشن کو مل کر عوامی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، پرویز الہی۔ اور سامعین اب رخ کرتے ہیں نیوز ایجنسیوں کا اور اس کی کچھ سرخیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ تسنیم نیوز کی سرخی ہے، قدس بریگٹ آپ کی قیادت میں سامراج کی تاریخ کو خاتمے سے قریب کر دے گی، سپاہ قدس کے سربراہ جنرل قاآنی کو سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف کا پیغام۔ فارس نیوز نے سرخی لگائی ہے، مسلم سائنسدانوں کی عالمی یونین نے صہیونی حکومت کے وسیع بائیکاٹ کی اپیل کی۔ ادنا نیوز نے سرخی لگائی ہے، ریاض نشست سے ٹھیک چند دن قبل امارات اور سعودی عرب کے اختلافات کا زخم تازہ ہو گیا، تیل اور حدود پر عدم اتفاق سر فہرست۔ اور کچھ تفصیلی خبر، اور الف نیوز نے یہ لگائی ہے خبر کہ ٹرمپ اور ایران پر حملے کی گیدڑ بھپکیاں۔ ٹرمپ کی حکومت جو اپنے آخری دن گزار رہی ہے اب بھی اس کوشش میں مصروف ہے کہ اپنی دیوانگی کو ایک برانڈ کے طور پر پیش کرے۔ ٹرمپ شہید قاسم سلیمانی کی برسی سے مدتوں قبل ایران پر شدید دباؤ ڈال کر اور کشیدگی میں اضافہ کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ حتمی ہے۔ ٹرمپ کی اچانک واشنگٹن واپسی، امریکی سینیٹر مارک روبیو کا وہ بیان کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیے عراق میں اپنے فوجیوں کے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کریں، یا پھر امریکی بحری بیڑے کے خلیج فارس میں اور B-52 بم بار جہازوں کے تعینات ہونے جیسے اقدامات اور بیانات کے حوالے دیتے ہوئے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ حتمی ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو امریکہ اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ ایسی مصیبت اپنے سر پال لے۔ امریکہ کے یہ اقدامات ایران کی انتقامی کاروائی کے خوف کے رد عمل میں کیے گئے ہیں۔ ادھر ٹرمپ اپنے سیاسی مستقبل کی جانب سے بھی پریشان ہیں، ایران نے اسے عالمی سیاست میں بھی پسپائے پر مجبور کیا ہے، لہذا امریکہ اس وقت ایران کے سامنے بری طرح دفاعی پوزیشن میں آ گیا اور اس کے اقدامات کو صرف گیدڑ بھپکی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسپوتنک نیوز نے سرخی لگائی، ٹرمپ نے جارجیا کے انتخاباتی چیف سے بائیڈن کی کامیابی کو مسترد کرنے کے لیے نئے ووٹ ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ کی ریاست جارجیا کے انتخابات کے چیف براڈ رافن اسپرجر اور جنرل کونسل رائن کی جرمنی سے ٹیلی فون پر گفتگو منظر عام پر آ گئی، جس میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بائیڈن سے جیتنے کے لیے صرف 12,000 ووٹوں کی ضرورت ہے جسے ڈھونڈنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے جارجیا کے انتخابات کے چیف سے کہا کہ بس یہ کرنا ہوگا کہ 11,780 ووٹ ڈھونڈ نکالیں تاکہ ہم جیت کا اعلان کر سکیں۔ رافن اسپرجر نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ صدر صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فراہم کیے گئے اعداد و شمار غلط ہیں، جس پر ٹرمپ نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ آپ یہ نہ ہونے دیں ورنہ آپ اور آپ کے وکیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام منار نور، جس کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سامعین پہلے سماعت فرمائیے پروگرام منار نور، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
منارہ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں فائدہ مند اور غیر مفید علم کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجتہد، عارف باللہ، حکمران اور زمانہ شناس شخصیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر نہ صرف قلم اٹھایا ہے بلکہ آپ کے خطابات میں بھی مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اور غیر اسلامی علوم کے بارے میں بھی اپنی تقاریر اور تحریروں میں اشارے فرمائے ہیں. آج کے پروگرام میں اس موضوع پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف علوم اور شعبہ جات کے بارے میں نظریات قرآن و حدیث اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے افکار و نظریات کی بنیادوں پر استوار ہیں. لہذا امام خمینی کے افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے دین اسلام کا گہرا شعور ضروری ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام میں علم کے حصول کی بہت زیادہ اہمیت ہے. علم کے حصول کو دین اسلام میں بہت بلند درجہ دیا گیا ہے اور اسلام کی نگاہ میں دین کے حصول کے لیے زمان و مکان، عمر اور استاد کی کوئی قید نہیں. قرآن پاک میں بھی علم کی اہمیت پر بہت زیادہ آیات ملتی ہیں اور قرآن و حدیث میں عالم اور جاہل کو ایک جیسا اور مساوی نہیں سمجھا گیا. قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات دوسروں سے زیادہ ہیں، اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ صاحبان علم ہی صاحب تقویٰ اور خداوند عالم سے خاشے و خاصے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر اشارہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے ہاں صاحبان علم کو خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے. قرآن میں تو علم کے ایک وسیلے یعنی قلم کی قسم تک اٹھائی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں علم کے حصول اور علم کی تدریس پر تاکید ملتی ہے. احادیث و روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ انبیاء علم و دانش کی تدریس کے لیے مبعوث ہوئے اور انبیاء کی بعثت کا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. دین اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں پر علم کا حصول واجب قرار دیا گیا ہے. اسی طرح کہا گیا ہے کہ علم کے حصول کے لیے دور ترین گویا چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ. اسی طرح اسلامی تعلیمات میں تو گود سے گور یعنی قبر تک، یعنی ماں کی گود سے قبر تک، یعنی عمر کے ہر حصے میں تعلیم کے حصول کی تاکید کی گئی ہے. قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات میں جہاں علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہاں غور و فکر پر بھی تاکید ملتی ہے. قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جن میں خداوند عالم سوچنے، فکر کرنے، عقل استعمال کرنے اور تعقل و تدبر کی دعوت دیتا ہے. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، افلا تعقلون اور افلا تدبرون کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. قرآن پاک میں تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور علم و دانش کے حصول کے ساتھ ساتھ اس پر تعقل اور تدبر کرو، سوچو اور پرکھو، غور و فکر کرو. غور و فکر اور تعقل و تدبر اجتماعی شعور کو پختہ کرتا ہے. قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت موجود نہیں جس میں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور اس کے پیچھے دلیل، منطق اور عقل و فکر نہ ہو. اسلام انتی تقلید کا مخالف ہے. وہ بغیر سوچ و فکر اور سمجھ بوجھ کے انجام دی گئی عبادت کو اس عبادت کے مقابلے میں کم اہم قرار دیتا ہے جس میں یقین، سوچ، فکر اور عقل کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. قرآن انسانوں کے درمیان فرق کے لیے علم و دانش کو قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا لا علم اور صاحبان علم برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ رسول خدا اور آئمہ معصومین کی احادیث اور روایات اور سیرت طیبہ میں بھی علم و دانش کا بلند و عرفہ مقام ملتا ہے. بعض احادیث میں علماء کو انبیاء کے ہم صف قرار دیا گیا ہے. حدیث پیغمبر ہے، جو شخص خوشنودی خدا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس کی نیت انسانوں کو تعلیم دینا ہے تو اس کو 70 انبیاء کے برابر ثواب ملے گا. دین اسلام میں علم کی ایک خصوصیت اس کا ایمان کے ساتھ پیوستہ ہونا ہے، یعنی ایمان کے بغیر علم بھی فائدہ مند نہیں۔ اسلام کی یہ فکر کلیسا کی سوچ و فکر کے متضاد ہے۔ قرون وسطی کا کلیسا یا عیسائی مذہب علم و آگاہی کو دین کے لیے تباہ کن قرار دیتا ہے، جبکہ دین اسلام میں علم و ایمان کا ثمر و نتیجہ قربت الہی کا حصول ہے اور خداوند عالم کے ہاں بلند مقام کے حصول کے لیے علم و آگاہی کا ہونا ضروری ہے۔ علم و ایمان مقام مشیت الہی ہے۔ دین اسلام میں علم و ایمان معرفت الہی کے زینے ہیں۔ یہ علم و ایمان ہی ہیں جو انسان کو ظلمتوں اور اندھیروں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے روشنی اور نور کے حلقے میں لاتے ہیں۔ بغیر علم کے ایمان اور بغیر ایمان کے علم دونوں ادھورے ہیں، اور ان میں سے ایک کے ذریعے منزل مقصود تک رسائی ممکن نہیں۔ البتہ علم و دانش ایک حوالے سے دو دھاری تلوار بھی ہے، جس کے ذریعے سعادت و کامرانی کی منزلیں بھی طے کی جا سکتی ہیں اور ذلت و گمراہی کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں علم نافع اور فائدہ مند علم وہ ہے جو اخروی نجات اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ جو علم علم و عالم کی ستائش، ادراک، مخلوق کی پہچان اور اپنے خالق کی معرفت کا باعث بنے، وہ علم علم نافع اور سود مند علم ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب چیل حدیث میں اس نظریے کو بیان کیا ہے کہ جو علم نافع اور فائدہ مند نہیں، وہ مطلوبہ علم نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں، انبیاء اور آئمہ نے اس طرح کے علم سے پناہ مانگی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مرد کے گرد جمع ہوئے۔ جب پوچھا گیا تو جواب دیا گیا، یہ علامہ ہے، عربوں کا دانا اور عقل مند ترین فرد ہے، اس کو دور جہالت کے اشعار اور انصاب پر تسلط ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ علم ہے جو اس کی جہالت میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا، پس اس کے فائدے میں نہیں۔ آپ نے فرمایا، علم تین چیزوں پر منحصر ہے، آیہ محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اضافی ہے۔ امام خمینی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں انسان کو تین عوالم و مقامات سے آشنا کیا گیا ہے، آخرت و عالم غیب، مقام روحانیت و عقل، برزخ و عالم متوسط بین العالمین، اور مقام خیال اور آخری دنیا اور مقام ملک و عالم شہادت۔ امام خمینی کی تفسیر کے مطابق یہ تمام عوالم اور مقامات و درجات کمال تربیت اور متناسب عمل کے حامل ہیں۔ علم نافع میں یہ تینوں شامل ہیں، اور ان تینوں کے متقفل انبیاء الہی ہیں۔ پہلا مقام ذات مقدس حق، عالم غیب، انبیاء اور ان کے درجات اور ان پر نازل شدہ وحی اور احکام کی معرفت ہے۔ انبیاء کے بعد اولیاء، فلاسفہ، بزرگان دین، حکماء، اصحاب معرفت اور اہل عرفان ہیں۔ دوسرا مقام اخلاق اور اس کی بنیادوں کی معرفت، اس کے اصول کا طریقہ کار اخلاق حسنہ پر عمل اور اخلاق رذیلہ سے دوری ہے۔ تیسرا مقام ظاہری علوم یعنی فقہ کی تعلیم، معاشرت کے آداب، انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے طریقوں اور سلیقوں سے آگاہی۔ امام خمینی کے علم نافع کی تعریف کی روشنی میں بعض رائج علوم میں منفی عوامل کو نکال کر علم کی تین اقسام آیہ محکم، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ میں سے ایک میں قرار دیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ جان لو کہ ان رائج علوم میں اکثر کو ان تینوں میں سے ایک میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف رسول خدا نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر طب، علم نجوم اور حیض وغیرہ، بشرطے کہ اس کی منتہا اور بنیاد کو خدا کی طرف پلٹایا جائے۔ ایک اور مثال علم تاریخ کی ہے، بشرطے کہ اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے استفادہ کیا جائے۔ ایسے علوم جن کے ذریعے خدا کی معرفت اور معاد و قیامت کا تصور واضح ہے، وہ علم نافع میں شمار ہوں گے۔ پس وہ تمام علوم جو آئے محکمہ یعنی ذات مقدس حق کی معرفت، فریضہ عادلہ یعنی اخلاق حسنہ کی تقویت اور اخلاق رذیلہ سے دوری اور فقہی احکامات کی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہوں، وہ علم نافع اور فائدہ مند قرار پائیں گے۔ لیکن جو علوم علم کے ان مقامات سے دور رہ جائیں، وہ غیر سود مند اور علم نافع نہیں ہے۔ پس اسلامی تعلیمات کے مطابق علم کی ایمان کے ساتھ تکمیل علم کو نافع یا فائدہ مند علم میں تبدیل کرتی ہے، اور اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ علم نافع کی روشنی میں ایسا نظریہ پرورش پاتا ہے جس میں دوگانگی اور دوہرے معیارات نہیں ہوتے۔ اس لیے علم کو دینی اور غیر دینی میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہونہار شاگرد آیت اللہ شہید مطہری دینی اور غیر دینی علم کی تقسیم کے مخالف تھے۔ ان کی نگاہ میں جسے غیر دینی کہا جاتا ہے گویا اسلام سے خارج ہے، اور اسلام کا اس سے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہید مطہری کی نگاہ میں اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے، اور اسلام کی جامعیت و خاتمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ مفید علم جو معاشرے کے لیے لازم و ضروری ہے وہ علم دین ہے۔ وہ اس علم کو ایمان کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ان دونوں کو اسلامی معاشرے کی سعادت و کامیابی کے لیے دو بازو اور پر قرار دیتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں علم اور ایمان کا ایک ساتھ ہونا اس کے نافع اور سود مند ہونے کی شرط ہے۔ عالم کو با ایمان ہونا چاہیے، اور علم کے حصول کی نیت قربت الہی ہونی چاہیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا کے لیے علم و دانش حاصل کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا، آسمانوں میں عظمت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے خدا کے لیے علم حاصل کیا، خدا کے لیے عمل کیا، اور خدا کے لیے دوسروں کو سکھایا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں اس طرح کے علوم کا حصول معاشرے کے لیے لازم ہے، اور اس کا حصول ضروری ہے، گویا علم کا حصول معاشرے کی ضرورت ہے۔ شہید مطہری کے بقول، آج دنیا بدل چکی ہے، معاشرے کی ضروریات بھی تبدیل ہو چکی ہیں۔ آج کی دنیا کا کوئی کام مناسب انداز سے اور زندگی کے قافلے کو ہم آہنگ ہو کر آگے چلانے کے لیے علم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کو معاشرے اور معاشرے کے افراد کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے، اور ان کا نصاب اس ضرورت کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
پاکستان میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ، حکومت بحرین کے خلاف مظاہرے، سرداران محاذ استقامت کی پہلی برسی۔
جناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ ان پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع بولان میں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، جس میں دہشت گردوں نے شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 11 کانکنوں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں دور لے جا کر گولیاں مار دیں اور شہید کر دی۔ اس واقعے پر پاکستان بھر میں مذمت کی جا رہی ہے، اور پاکستان بھر میں اس حوالے سے احتجاج اور دھرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ البتہ کوئٹہ میں لواحقین نے مغربی بائی پاس پر دھرنا دے رکھا ہے، اور وہ قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر رپورٹ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے صوبہ بلوچستان کے ضلع بولان میں واقع ایک کان میں کام کرنے والے ایک درجن سے زائد افراد کو اغوا کر کے ان پر فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں 11 افراد جان بحق اور 4 شدید زخمی ہوئے ہیں. جان بحق اور زخمی ہونے والے سبھی لوگوں کا تعلق کوئٹہ کی شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے ہے, جسے تواتر کے ساتھ دہشت گردانہ حملوں, بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تاحال کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے. اطلاعات ہیں کہ جان بحق ہونے والوں کے ورثاء نے مچھ کے قریب قومی شاہراہ بند کر کے واقعے پر شدید احتجاج کیا. پاکستان کے وزیر اعظم, وزیر داخلہ, نیز سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے 11 بے گناہ کانکنوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور اس واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے, جسے وحدت مسلمین پاکستان نے شیعہ کانکنوں کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے فوری طور پر ایک وفد کوئٹہ روانہ کیا ہے.
پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اور بے گناہ کانکنوں کا قتل, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اب ذکر کریں گے بحرین کا. بحرین میں ایک بار پھر عوام نے مظاہرے کیے ہیں, سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا ہے اور بحرین کے سرکردہ سیاسی رہنما اور حزب اختلاف کے عظیم لیڈر شیخ علی سلمان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک مختصر رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
بحرین کے عوام نے جمعیت الوفاق کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری کو 6 سال پورے ہونے پر آل خلیفہ حکومت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف مظاہرے کیے. بحرینی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں جمعیت الوفاق کے سربراہ شیخ علی سلمان کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. بحرینی عوام نے ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت کی جیل سے شیخ علی سلمان کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا. بحرین کی کٹ پتلی عدلیہ نے جمعیت الوفاق کے سربراہ شیخ علی سلمان پر 28 دسمبر 2014 کو قطر کے لیے جاسوسی کا جھوٹا الزام عائد کر کے انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی. شیخ علی سلمان کے خلاف اس جھوٹے الزام اور کٹ پتلی عدلیہ کے حکم کے خلاف علاقائی و عالمی سطح پر سخت مذمت کی گئی ہے. بحرین میں ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سن 2011 سے اس ملک میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں.
ناظرین, بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے اور سرکردہ رہنما, سیاسی رہنما شیخ علی سلمان کی رہائی کا مطالبہ, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اور اب باتیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف, کہ آج ہم گفتگو کریں گے سرداران محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے, جن کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور عراق میں شہید قاسم سلیمانی کی مقبولیت میں ان کی شہادت کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے, اور ساتھ ہی عالمی سامراجی طاقتوں کے حوالے سے ان کی جو دہشت ہے اور جو ان کا خوف ہے وہ ان پر طاری ہے. عالمی سطح پر ہم یہ دیکھیں گے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے ایک سال کے بعد استقامتی محاذ آج کس مقام پر کھڑا ہے, اور ساتھ ہی ہم شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی زندگی کے مختلف گوشوں کا جائزہ لیں گے, ان کی خدمات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے علاقے کے عوام کو داعش جیسے افریت سے بچانے کے لیے اور عالمی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کیا خدمات انجام دی, وہ کون سے عوامل ہیں کہ جنہوں نے شہید قاسم سلیمانی کو ایران کے خطے کرمان کے ایک دور افتادہ علاقے سے اٹھا کر عالمی شہرت کا حامل ایک ممتاز اور عظیم جرنیل بنایا, اور آج ساری دنیا کے حریت پسند اور اسلام کا درد رکھنے والے لوگ جنرل قاسم سلیمانی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ اب بات ہو رہی ہے مکتب شہید قاسم سلیمانی کی, یعنی کہ شہید قاسم سلیمانی اب ایران کی سرحدوں میں محدود نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ایک شخصیت کا نام ہے بلکہ ایک پوری تحریک اور ایک مکتب کا نام ہے. اس مکتب کی خصوصیات کیا ہیں, اس مکتب میں کیا کیا اہم باتیں شامل ہیں, ان تمام باتوں پر اگر وقت ملا تو آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب. ڈاکٹر سعیدی صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر سعیدی صاحب. شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس، دونوں کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی قریبی ایک ساتھی، ایک دوست کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور دونوں کی ایک طویل جد و جہد ہے اس پورے خطے میں سامراجی محاذ کے خلاف اور استقامتی محاذ کے لیے، جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں علاقے میں کہ لوگوں کو داعش اور دہشت گردی سے بچانے میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ نظر آئے اور ایک ساتھ ہی مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. آپ کے خیال میں وہ کیا خصوصیات ہیں دونوں رہنماؤں کی، دونوں لیڈروں کی، دونوں ہستیوں کی، کہ جن کے اوپر مزید ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے؟
بله خدمتتون عرض کنم. در ابتدا من قصدیت
ابتدا میں جو ہے میں ان دونوں بزرگ شہیدوں یعنی شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت پر مسلمانوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور یہ دونوں شخصیتیں عوام اور اہل تشیع کے ذہنوں سے کبھی مٹ نہیں سکتے، اور انہوں نے بہت سے ملکوں میں امن و ثبات قائم کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور ان کی مشترکہ خصوصیات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ایک طرح کے عقیدے اور عقائد رکھتے تھے، ان کا ہدف بھی ایک ہی تھا، اور دونوں کو یہی ہدف ایک دوسرے سے بہت نزدیک لاتا تھا. دونوں کا اخلاص، دونوں کی قربانیاں، دونوں کی پائمردی اور دونوں کی پائیداری، ثبات قدم، اور یہ دونوں مجاہد یہ مشترکہ صفات رکھتے تھے. اس کے علاوہ فردی خصوصیات سے قطع نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اہداف بھی مشترکہ تھے، اور یہ دونوں ایک ہی محاذ پر دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جارحین اور عوام کے درمیان آشوب پھیلانے، افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف دونوں ڈٹے ہوئے تھے، دونوں نے جہاد کیا. اور
اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان سے، سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب سجاد ترین صاحب. سجاد ترین صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا.
سجاد ترین صاحب، بات ہو رہی ہے شہید قاسم سلیمانی کی. شہید قاسم سلیمانی کی عالمی مقبولیت کی وجوہات آپ کے نظر میں کیا ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جس نے ایک شخص کو کہ جو ایران کے ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتا تھا، ایک عالمی شخصیت میں، ایک عالمی جرنیل میں تبدیل کر دیا، اور آج تقریباً دنیا بھر میں حریت پسند، جو حریت پسندی کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شہید قاسم سلیمانی کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جنرل قاسم سلیمانی جو تھے وہ سامراج کی جو سازشیں تھیں ان کو ناکام کرنے والے ایک شخصیت کے طور پر، ایک عالم اسلام کے ہیرو کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو آج جتنے حریت پسند ہیں، جتنے فریڈم فائٹر ہیں، اور جتنے عالمی سامراج سے ظلم اور ان کی ظلمیت کا ہاتھ روکنے والے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر قاسم سلیمانی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. میں سمجھوں جنرل قاسم سلیمانی جو تھے وہ صرف ایک ایران کے لیڈر نہیں تھے، یا ان کو ایران کے آپ جنرل نہیں کہہ سکتے، میں سمجھتا ہوں وہ پورے امت مسلمہ کے جو ہے ہیرو تھے، اور پورے امت مسلمہ کے ایک جنرل تھے. انہوں نے بہت جو ہے جو عالمی سامراج ہے، جو انٹرنیشنل سامراج ہے، اس کے عزائم کو انہوں نے ناکام بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاسم سلیمانی ہی تھے جنہوں نے داعش کو ناکام بنایا، ورنہ داعش جس طرح عراق میں آ گئی تھی اور جس طرح وہ عراق پر قبضہ کرتے جا رہے تھے اور مقدس مقامات کے خلاف وہ کاروائیاں کرنے چاہ رہے تھے، ان کو صرف قاسم سلیمانی صاحب کی قیادت میں ہی روکا گیا. اور وہ پوری دنیا میں جو سامراج کی سازشیں تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے تھے، وہ ان کے آگے دیوار بن جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سامراج جو ہے آج بھی ان کا نام لینے سے گھبراتا ہے. وہ پوری دنیا کے ہیرو ہیں، وہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں وہ آج ان کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ ان کا رول مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا رول تھا، ان کا بہت بڑا کردار تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ کئی صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں انہوں نے نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بلکہ انہوں نے عالمی سامراج اور یہود و نصارہ کی جو سازشیں تھیں ان کو بھی ناکام کیا ہے۔ جی
بہت شکریہ جناب سجاد ترین صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس، ان کی خدمات اور ان کی تحریک اور ان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی آئندہ کی جو صورتحال ہے اس پر اپنے اظہار خیال کیا۔ ناظرین آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کے خیالات ملاحظہ کیے، پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
Thank you.